وعجل فرجهم. محترم ناظرین السلام علیکم، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے پروگرام گھرانہ لے کر ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا بند متعال نے ایک بار پھر مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں، اور امید کرتی ہوں ناظرین کہ ہمارا آج کا بھی پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا. ناظرین ساتھ ہی ساتھ آپ سے خواہش التجا ہے کہ اس پروگرام کے متعلق آپ کے جو بھی صلاح مشورے ہیں وہ ہمیں ضرور ارسال کریں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے صلاح اور مفید مشوروں کے ذریعے ہم اس پروگرام کو اور بہتر سے بہتر بنا سکیں، کیونکہ جو بھی آپ صلاح مشورے دیں گے وہ اس پروگرام کی کامیابی میں بہت زیادہ مفید اور بہتر ثابت ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کوئی موضوع دینا چاہیں کہ جو گھرانے سے متعلق ہو اور جس پر آپ چاہتی ہیں کہ ڈسکس اور گفتگو ہو، تو ہمیں ضرور ارسال کریں، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے اس موضوع پر گفتگو کریں. ناظرین آج ہم جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ بھی موضوع بہت ہی خوبصورت ہے، اور جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین تو لمن اقتصد علی ان لا یفتقر، کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص قناعت کی زندگی اختیار کرے یا قناعت کو اپنائے تو وہ کبھی فقر میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قناعت وہ ثروت ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی، قناعت وہ چڑھتا ہوا سورج ہے کہ جس میں کبھی زوال نہیں آتا، یا قناعت وہ عزت ہے کہ جس کے ہمراہ کبھی ذلت نہیں ہوتی، یا قناعت وہ خوشی ہے کہ جس کے بعد انسان کبھی مغموم نہیں ہوتا، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ قناعت وہ حیات طیبہ ہے کہ جسے خداوند متعال نے اپنے مومن اور صالح بندوں کو دینے کا وعدہ فرمایا ہے. کہ خود جب امام علی علیہ السلام سے کسی نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً سے مراد کیا ہے، تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد قناعت ہے.
قناعت. قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو جو میسر ہو اس پر خوش و خرم رہے، اور کم ملنے پر کبیدہ خاطر و شاکی نہ ہو، اور اگر تھوڑے پر مطمئن نہیں ہوگا تو رشوت، خیانت اور مکر و فریب جیسے محرمات اخلاقی کے ذریعے اپنے دامن کو حرص کو بھرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ حرص کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بند پڑے خواہشات کو پورا کیا جائے، اور ان خواہشات کا سلسلہ کہیں پر رکنے نہیں پاتا، کیونکہ ایک خواہشات کا پورا ہونا دوسری خواہش کی تمہید بن جایا کرتا ہے، اور جوں جوں انسان کی خواہش کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے اس کی احتیاج بڑھتی ہی جاتی ہے، اس کے لیے کبھی محتاجی اور بے اطمینانی سے نجات حاصل نہیں کر پاتا. اگر اس کی بڑھتی ہوئی خواہش کو روکا جا سکتا ہے تو وہ صرف قناعت سے، کہ جو ناگزیر ضرورتوں کے علاوہ ہر ضرورت سے مستغنی بنا دیتی ہے اور لازوال سرمایہ ہے جو ہمیشہ کے لیے فارغ البال بنا دیتا ہے.
ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں خیر مقدم اور خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ واضح ہو گیا کہ ہماری آج کی گفتگو قناعت کے موضوع پر ہوگی، اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ سیدہ مریم مرضی نقوی صاحبہ. آئیے انہیں سلام عرض کرتے ہیں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم مریم صاحبہ، بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس زحمت کو قبول کیا، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئیں، اور
یہ موقع فراہم کیا کہ ہم بھی ناظرین سے بات کریں.
جی محترم مرضیہ نقوی صاحبہ، میں یہاں پر آپ سے جو سب سے پہلا سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، سماج میں سنتے ہوئے اور بڑے بزرگ بھی ہم سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کو قناعت کی زندگی گزارنا چاہیے، قناعت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. لفظ قناعت بہت اکثر استعمال ہوتا ہے اور بڑے بزرگوں سے خصوصاً، تو خود قناعت کہتے کسے کہتے ہیں اور قناعت کے معنی کیا ہیں، اس سے کیا مراد ہیں، یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کرنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود قناعت کا ایک تو لغوی معنی ہے، جیسا کہ ہم جب دیکھتے ہیں بہت ساری کتابوں میں، لغت کی کتابوں میں جب دیکھا جاتا ہے تو قناعت کو تفسیر کیا جاتا ہے اس چیز سے کہ جو چیز آپ کے پاس ہو اس پر آپ راضی رہے، یعنی جتنا حصہ آپ کے لیے ہے اس پر آپ راضی رہے اور اس سے زیادہ کی طلب نہ کریں. لیکن بہرحال اگر ہم اختصاصی طور پہ، اصطلاحی طور پہ اس کا معنی بیان کرنا چاہیں تو علم اخلاق میں جیسے کہتے ہیں کہ یہ بعض چیزوں کو انسان اس کے ضد سے پہچان سکتا ہے، اس کے مقابل، اس کے جو پوائنٹ اپوزٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس سے انسان پہچان سکتا ہے. تو قناعت کے ضد میں حرص کو بیان کیا گیا ہے کہ جیسے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جتنا قانع شخص کی تعریف و تمجید کی گئی ہے اتنا ہی حرص سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے، کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قناعت جو ہے وہ صرف حرص کو تباہ کرنے سے ہی ہاتھ میں آ سکتی ہے. یعنی ایسا ہے کہ جب انسان اپنے وجود کے اندر حرص کو تمام کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو قناعت کو پا لیتا ہے. یا امام سجاد علیہ السلام اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قناعت بہترین اور برترین عمل ہے. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خود روایات بھی ہمیں کتنی تاکید کرتی ہیں کہ ہم
قناعت کی زندگی، یعنی قناعت سے مراد یہ کہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے اس کے حصے میں، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ، اس پر جو ہے وہ شاکر رہے اور راضی رہے، یعنی شکوہ جو ہے وہ نہ کرے. قناعت کے بارے میں جو ہے وہ اگر ہم روایات کی طرف دیکھیں تو بہت زیادہ ہمیں روایات نظر آتی ہیں کہ جس میں معصومین علیہ السلام نے قناعت کی تعریف و تمجید بیان کی. تو میں چاہوں گی کہ آپ معصومین علیہ السلام سے کچھ روایات کا ذکر کریں جس میں قناعت کے جو ہے وہ فضیلت کو بیان کیا ہے.
جیسا کہ میں کہہ رہی تھی ابھی کہ قانع شخص جو ہے اس کی کتنی تعریف کی گئی ہے اور قناعت کی طرف بلایا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں، اور اسی طرح انبیاء اور بزرگان، جو بزرگان دین جو ہمارے ہیں، ان سب کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ قانع اشخاص میں تھے اور جتنا ان کے پاس تھا اس پر وہ راضی تھے، سادہ ان کی زندگیاں تھیں اور جتنا کچھ تھا اسی پر وہ راضی تھے. کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایک دن گھر میں آئے اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے انہوں نے فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے موجود ہے. تو بی بی نے فرمایا کہ نہیں، دو دن ہو گئے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور حسنین بھی بھوکے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں باخبر نہیں کیا، مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ تو بی بی نے فرمایا کہ میں، مجھے اپنے خدا سے جو ہے حیا کا اور شرم کا احساس ہوا کہ میں آپ سے اس چیز کی طلب کروں کہ جو آپ کے وس میں نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور بزرگوں کی زندگیوں میں، یا ایک شخص کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی کس طرح میری ہمکار ہے، کس طرح میری مدد کرتی ہے، اور یعنی مجھ سے کچھ اضافی اور ایکسٹرا کی جو ہے ایکسپیکٹیشن اس کو نہیں ہے. جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ہمراہ آتی ہے دروازے تک، جب میں واپس آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے، میں غم زدہ ہوتا ہوں تو میرے پاس آتی ہے، میری غم جوئی، دل جوئی کرتی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا زندگی، جو مشترک زندگی ہے، اس پہ کتنا اثر پڑتا ہے. لیکن اگر اسی طرح ہم اپوزٹ دیکھ لیتے ہیں، آج کل بہت ساری فیملیز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عورت کو اتنی توقع ہوتی ہے اور وہ صرف، اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز مجھے مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، اور کہاں سے آئے، کیسے آئے، اس کی کوئی کیئر نہیں ہے اس کو. تو ایسے شخص کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ، ظاہر ہے وہ پھر زندگی میں اور مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، یہ زندگی کس طرف جائے گی یہ پھر
جی. یعنی واقعی خصوصاً خواتین کو جو ہے، اگر وہ چاہتی ہیں کہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ خوبصورت بنائیں اور زیادہ سے زیادہ محکم اور پائیدار بنانا چاہتی ہیں، تو انہیں قناعت کی زندگی جو ہے وہ اپنانی چاہیے. کیونکہ قناعت کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کبھی جو ہے وہ، ہم یہ نہیں دیکھیں کہ وہ انسان ہمیشہ ناراحت پریشان ہو، بلکہ قناعت کے ذریعے انسان کی زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ خوشیاں ہی خوشیاں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو لہٰذا میرے خیال سے جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ واقعی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں قناعت کی اگر زندگی اختیار کرتا ہے تو ایک خوبصورت اور خوشحال زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے. محترمہ مریم نقوی صاحبہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ معصومین علیہ السلام سے کچھ روایات جو ہیں وہ قناعت کی فضیلت کے بارے میں اگر آپ جانتی ہوں تو وہ ضرور ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں، تاکہ جو ہے وہ اس کی اہمیت کا جو ہے وہ ناظرین کو ہمارے جو ہے وہ اندازہ ہو سکے.
ابھی جیسا کہ آپ نے خود بھی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا کہ مولا علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ حیات طیبہ کیا ہے، تو حیات طیبہ کو بھی جو ہے قناعت سے تشبیہ دی گئی. اسی طرح بہت ساری روایات میں ہمیں ملتا ہے مختلف ائمہ معصومین علیہ السلام سے کہ قناعت جو ہے اس کو غنا سے تعبیر دی گئی. غنا سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. جو انسان قانع ہوتا ہے اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اسی طرح ایک اور روایت میں پڑھی تھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فرمایا یا ابن آدم تم جو ہو کسی طرح سیر نہیں ہو سکتے ہو. اس کسی وحی الہی کے بارے میں شاید کسی پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ اس میں کہا گیا کہ اگر انسان یعنی اتنا حریص ہے اس کے اندر یہ چیز اتنی موجود ہے کہ اتنا وہ شخص حریص ہے کہ اگر انسان کے لیے دو نہریں بچھائی جاتی ہیں جاری کی جاتی ہیں کہ جو ایک سونے کی ہوتی اور ایک چاندی کی ہوتی تو وہ پھر بھی تیسرے کی طلب کرتا. اور اسی طرح کہا گیا ہے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایات ہیں قانع شخص کے بارے میں کہ میری امت کا جو بہترین شخص ہے وہ قانع شخص ہے، اور اسی طرح تماکار شخص جو ہے وہ سب سے برا ہے. خیار امتی القانع وشرارہم الطامع. اسی طرح قانع شخص کے بارے میں اور بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں کہ مثلا جو شخص قانع ہوتا ہے وہ ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے ہر حالت میں. آپ دیکھیں کہ جو شخص قانع نہیں ہوتا، قناعت نہیں کرتا، اس کو آپ ساری دنیا بھی دے دینا تو وہ خوش نہیں ہوگا. ہمیشہ اس کو غم رہے گا، دکھ رہے گا، اس کی زندگی ہی بدل جائے گی. ہمیشہ پریشان رہے گا، فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے.
کیونکہ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ قناعت کے مقابل میں جو ہے وہ حرص آتا ہے، تو حرص ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس کے اندر یہ چیز ہے تو پھر وہ جتنی بھی چیزیں جو ہیں وہ ملتی جائیں گی اس کا حرص بڑھتا جائے گا، اس کا حرص جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور اس کی خواہش ہوگی کہ ہر چیز کو جو ہے وہ حاصل کرتا جائے. یعنی کبھی بھی وہ کسی بھی چیز پر جو ہے وہ قانع پھر نہیں ہو سکتا ہے، اور یہی اس کی جو ہے پھر وہ بربادی کے جو ہے وہ ذمہ دار ثابت ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا انسان کو جو ہے وہ قناعت اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنانی چاہیے. مدر اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟
اسی طرح یہی جیسے میں کہہ رہی تھی کہ جو شخص قانع ہوتا ہے، اسی طرح روایات میں آیا بعض حضرت علی علیہ السلام سے پھر بھی ایک روایت ہے کہ جو شخص قانع ہوتا ہے، جو شخص عقل مند ہوتا ہے وہ قانع ہوتا ہے. اسی طرح جیسے میں کہہ رہی تھی کہ جو شخص قانع نہیں ہوتا وہ ہمیشہ دکھ اور درد میں مبتلا رہتا ہے، جو قانع شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. اس کو جو تھوڑا بہت ملتا ہے، جو اس کا حصہ ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میری قسمت میں ہے، یہ میرا حصہ ہے، یہ خداوند نے میرے لیے مقدر کیا ہے، تو وہ اسی پر خوش رہتا ہے. چاہے وہ ظاہری طور پر فقیر انسان ہو، ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی غریب شخص لگے، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ خوش ہے اس بات پہ اور خدا کے سامنے زبان شکوا نہیں کھولتا اور یہ نہیں کہتا کہ خدایا تو نے مجھے یہ نہیں دیا، فلاں کو دیا، مجھے نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اس طرح سے نہیں ہے. لیکن جو شخص آنے نہیں ہے، وہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ حریص ہے، اس شخص کو آپ اسی طرح روایات میں بھی اس بات کا بھی اشارہ ہوا ہے کہ جو شخص حریص ہوتا ہے اس کو آپ ساری دنیا کا مال و دولت بھی جمع کر کے دیتے تو وہ کبھی خوش نہیں ہوگا. تو اگر ایک عام انسان سے پوچھا بھی جائے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزرے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوش اور خرم گزرے. کون شخص چاہتا ہے کہ وہ ناراحتی سے اپنی زندگی اور پریشانی سے گزارے؟ تو لہٰذا اگر قناعت کو انسان پیشہ کرے تو میرا خیال ہے کہ زندگی بہت بہتر
گزر سکتی ہے. جی محترمہ مریم نقوی صاحبہ، ظاہری زندگی میں ہم دیکھیں، یوں تو ہم اس کے معنوی اثرات دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر قناعت کی زندگی گزارتا ہے تو اس کو کتنا زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن خود ظاہری زندگی میں قناعت کے کیا نقصانات، اگر انسان قناعت کو نہیں اپناتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، یا اگر قناعت کو وہ قناعت کی زندگی اپناتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی زندگی ظاہری زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہو سکے تو ہمارے ناظرین کو بھی.
جی ایک تو جب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں تو ہمیں صرف دینی مضامین کی طرف مطلب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ قناعت ایک ایسا مسئلہ ہے جو میرا خیال ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر پل میں جو ہے وہ جاری ہے. آپ دیکھیں جو شخص قانع نہیں ہوتا، جیسا کہ دو تین مرتبہ ہم نے کہا بھی کہ یہ شخص حریص ہوتا ہے، تو اس کو ایک تو کبھی سکون نہیں آتا، جو شخص کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا، آرامش نہیں آتی، اس کو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر کی بیماری ہے، سٹریس ہو سکتا، اس کو ہمیشہ سٹریس رہتا ہے کہ بھئی اب میں نے فلاں چیز پانی ہے، اس کو کس طرح سے میں نے پانا ہے، کس طرح سے اس کو ڈھونڈنا ہے،
میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے،
بالکل کس طرح سے میں اس چیز کو فلاں سے لے کے اور اپنے پاس لے آؤں. تو نہ ذہنی سکون اس شخص کو رہتا ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ وہ ظاہری زندگی سے کوئی لذت اس کی زندگی میں معنی نہیں رکھتی. اس لیے کہ جو شخص جو چیز اس کے پاس ہو اس سے نہیں لذت حاصل کرتا، تو جب اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ پھر مزید آگے بھی کچھ مانگتا ہے. اسی طرح جب وہ اور کچھ مانگنا چاہتا ہے، کچھ کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے، تو پھر بھی اس کو سیٹسفائی نہیں ہوتا وہ کبھی بھی کہ بھائی اتنا مجھے مل گیا تو اب کافی ہے. لہٰذا جب انسان قناعت اختیار کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ خدا نے جو نعمتیں دی ہیں اس سے وہ کم از کم لذت حاصل کر سکتا ہے. اس کو ان بیماریوں میں بیماریوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا، جس طرح روحی بیماریاں اور جسمی بیماریاں. اور میرا خیال ہے کہ قناعت جو ہے وہ بعض اور چیزوں سے ہٹ کے ہیں. مثلا قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فقیر رہے اور مال و دولت کے پیچھے نہ جائے، رزق و روزی کے پیچھے نہ جائے. نہیں، قناعت ایک اعتدال کی حد ہے. جتنا ظاہر ہے خداوند متعال نعوذ باللہ ظالم تو نہیں ہے، خدا نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ عدل سے دی ہیں، ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق اور جتنا اس کو دینا چاہیے تھا. تو جو خدا نے ہمیں دیا ہے ہم کوشش کریں کہ اسی سے بہترین استفادہ کریں، اس سے اس کی لذت کو حاصل کریں اور خدا کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ ساری زندگی یہی جو دو دن کی زندگی ہے ہم یہی سوچتے رہیں کہ ہمیں فلاں چیز نہیں ملی اور فلاں بندے کو وہ چیز مل گئی ہے.
اور محترمہ مریم نقوی صاحبہ، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں جو انسان قانع نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر یعنی حرص کا مادہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر یہ حرص جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کے روحی اور روانی امراض اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا اسٹریس ہوتا ہے، اس کو مختلف قسم کی بیماریاں، بلڈ پریشر، جیسا کہ آج کے معاشرے میں اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، خصوصاً جو ہے اسٹریس یا جو ہے وہ بلڈ پریشر یا دوسرے ان تمام امراض میں. اس کی ایک اہم وجہ شاید یہی ہے کہ وہ انسان چونکہ قانع نہیں ہے، وہ بس چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہم تمام چیزوں کو حاصل کریں، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اچھے سے اچھی اسٹڈی ان کی ہونی چاہیے، اور جو ہے ہر چیز ان کو اچھے سے اچھی ملنی چاہیے، اور ہمیں یہ لینا چاہیے، وہ حاصل کرنا چاہیے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ جو ہے یعنی یہ بیماریوں کی وجہ جو ہے یہی قناعت نہ کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اور جو بیماری انسان کے اندر ہے کہ وہ بغض اور حسد ایک دوسرے کے لیے جو ہے اسی قناعت کی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس جو ہے وہ خدا نے مجھے نہیں دی کی. تو یعنی اس سے جو ہے یہ بغض و حسد بھی کسی حد تک انسان کے اندر آ جاتا ہے. اس بارے میں کچھ آپ کہیں گی؟
یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ کتنا ریلیٹڈ ہیں یہ دونوں مسئلے ایک سے. لیکن جیسے آپ نے ابھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انسان بچوں کے بارے میں دل نہیں بھرتا ہمارا کسی چیز سے، جتنا بھی ہمیں آ جائے یہ وہ، میں ایک نقطہ میرے ذہن میں یہاں پہ آیا، میں اضافہ کرنا چاہوں گی. وہ یہ کہ دو تین افراد ایسے ہیں کہ ان کو جتنا بھی آپ دیں تو اس معاملے میں وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتے. ایک جو شخص مال و دولت کے پیچھے جاتا ہے، ایک جو علم کے پیچھے جاتا ہے، اور اسی طرح کچھ اور افراد کی روایات میں یاد دہانی ہوئی ہے. کیا علم کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قناعت رکھنی چاہیے؟ نہیں، جتنا ہمارے پاس علم ہے بس اتنا کافی ہے، اب اس سے زیادہ ہم اس کے پیچھے نہ جائیں. علم کی بھی خیر اقسام ہے، ظاہر ہے جانتے ہم، لیکن جب اتنی علم کی تاکید ہوئی ہے روایات میں، اور یہ کہ آپ علم کی طرف جائیں، علم دین کو خصوصاً حاصل کریں اس حد تک کہ جتنا انسان کی روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، میرا خیال ہے کہ علم کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. اور زیادہ تر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مالی حوالے سے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ قناعت اختیار کرے. اسی طرح معنوی جو مسائل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اس میں یہ نہیں کہ مثلا ہاں یہ کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتی ہوں اور واجب کی روزہ رکھ لیتی ہوں، اتنا کافی ہے میرے لیے. ہاں واجب تو واجب ہے، لیکن یہ کہ انسان معنویات میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے اور کوشش کرے کہ اپنے آپ کو جس حد میں ہے اس حد سے بڑھا زیادہ اوپر لے کے جائے، تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی صفت ہے
یعنی قناعت میں اگر ہم جو ہیں وہ مادیات میں اگر دیکھیں تو اس میں اگر انسان واقع اپنے سے نیچے طبقے والوں کو دیکھے تو وہ کبھی بھی جو ہے اپنی اس چیز پر جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا, یعنی مادیات میں کہ بھئی ہمارے پاس تو خدا نے اتنی چیزیں دی ہیں لیکن جو ہے وہ فلاں کے پاس خدا نے یہ بھی نہیں دیا, تو وہ خدا کا شکر کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم معنویات میں اگر چاہیں تو کبھی بھی اس میں انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھیں گے جو مانوی اعتبار سے.
جی بلکہ روایت میں کہا بھی گیا ہے کہ مانوی حوالے میں آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور مادیات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. یہ جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون, تو یہ السابقون کہاں کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ آیا مال و دولت کے لیے کہا گیا ہے؟ آیا مال دنیا کے لیے کہا گیا ہے؟ ہرس کے لیے کہا گیا ہے؟ نہیں, یقیناً نہیں. لیکن کہاں پہ ہمیں سابق ہونا چاہیے, کہاں پہ ہمیں آگے ہونا چاہیے دوسروں سے اور خود کو اولویت دینی چاہیے, وہ ہے مانوی امور. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ غلط نہ ہو جائے کہ قناعت سب چیزوں کے بارے میں برابر نہیں ہے.
جی یعنی مادیات میں انسان جو ہے وہ قناعت کی زندگی اختیار کرے. بہت بہت شکریہ مریم نقوی صاحبہ, اجازت دیتی ہیں تو ہم یہاں پر ایک گزارش دیکھتے ہیں, ایک چھوٹی سی کلپ ہے, اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ایک چھوٹی سی کلپ آپ کی خدمت میں آمادہ ہے جو آپ دیکھیے, اس کے بعد ہم پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
رحمان الرحیم. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, ہم آپ تمام حضرات کا تہ دل سے اس گھرانہ پروگرام میں استقبال کرتے ہیں, اور جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے آج کا موضوع قناعت ہے, تو اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں جناب الطاف حسین صاحب, آئیے ان سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جناب الطاف حسین صاحب, یہ فرمائیے کہ قناعت کے کتنے راستے ہو سکتے ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے؟
جی, آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث جو امام علی علیہ السلام سے مروی ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا بالقناعت یکون العز, یعنی اگر آپ کو عزت کی زندگی چاہے تو قناعت کرنا چاہیے. اب قناعت کے لیے ہم اگر چاہیں راستہ بتائیں, راستہ بتانے کے لیے ہمیں پہلے یہ ضرورت ہے, چونکہ ایک نفسانی حالت ہے قناعت, ایک نفسانی حالت ہے. جب تک انسان کا نفس جو ہے اس کے لیے تیار نہ ہو تب تک کوئی بھی راستہ جو ہے وہ کچھ کام کے نہیں ہو سکتا, کچھ کام کا نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم جب چاہیں زندگی میں قناعت کریں, سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نفس کے اعتبار سے اس کے لیے تیار ہو جائیں. اگر انسان اخلاقی گراوٹوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا ہے تو یہ سب کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قناعت کرنا چاہیے. اور ایک راستہ یہ ہے کہ ہم جب سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو مقایسہ کرنا ہو اپنا, ہم نیچے طبقے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اپنا مقایسہ کریں. اگر میرے پاس گاڑی ہے, مال ہے, دولت ہے, تو ایک ایسا آدمی جس کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے, اتنا خرچہ بھی نہیں ہے, اب اس کو اگر مقایسہ کرنا ہے, اس کو نہیں چاہیے کہ وہ جو دولت مند انسان ہے اس کے ساتھ مقایسہ کرے, کیونکہ اس سے وہ مایوس ہو جاتا ہے. جب مایوسی ہو جاتی ہے تو قناعت بھی نہیں کر پاتا ہے, تو شیطان اس کو بہکانے کے لیے ہر طرف سے آتا ہے. ایک یہ بھی راستہ ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت جو ہے اس کا بغور مطالعہ کریں. ان کی سیرت جو ہے ہمیشہ وہ قناعت پسند تھے, اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کمیل میں, خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں وبقسم کا راضین قانعا, اے خدا مجھے آپ کے قسم جو کچھ مقدر ہے آپ کی طرف سے اس پہ قناعت کرنے کی توفیق عنایت فرما. یعنی انہوں نے ہمیشہ اپنی ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اچھی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ قناعت کی, اور اسی لیے وہ ہمیشہ کامیاب رہیں. ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارے آئیڈیل جو نمونے ہیں وہ ایم معصومین علیہ السلام ہیں، ان کی زندگی میں ہم یہ دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں ان کو سبق قرار دے کے مشق قرار دیں گے۔ اسی طرح اگر خداوند کریم کی جو روزی ہے وہ مشخص ہے، مقدر میں جو روزی ہے وہ خداوند کریم کی طرف سے ہم تک پہنچ جائے گی، اب کیوں ہم لالچ کرتے ہیں؟ اور ایسے افراد بھی دیکھیں گے جنہوں نے یہ دنیا میں صرف مال جمع کیا اور آخر میں وہ کہاں گئے، ان کی زندگی کہاں ہے، ان کو سکون نہیں ملا اس دنیا میں۔ اور ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے قناعت کی اور وہ پرسکون زندگی گزار کے اس دار فانی سے ودا کر گئے۔ بہرحال اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قناعت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ سب نمونے اسلام میں موجود ہیں، اور ہم یہی دعا کریں گے خداوند کریم ہمیں قناعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ایم معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ جنہوں نے ہمیشہ قناعت کیا ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ،
اللہ حافظ۔ شکریہ
ناظرین، واقعاً قناعت ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ہمارے آئمہ علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھانا میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں۔ ہماری گفتگو قناعت کے موضوع پر چل رہی تھی، جس میں ہمارے مہمان نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ قناعت کی تعریف کیا ہے، قناعت کیسے کہتے کسے ہیں، اور بہت سی روایات ائمہ معصومین علیہ السلام سے نقل کی کہ جس میں قناعت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب اپنی مہمان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے مزید سوالات کرتے ہیں۔ محترمہ مریم نقوی صاحبہ، ابھی آپ نے بتایا کہ ظاہری زندگی پر قناعت کے کیا نقصانات اور کیا اس کے جو ہیں وہ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی جس میں بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص قانع نہیں ہے تو اس کا دین حفظ نہیں ہے، یعنی اس کا دین محفوظ نہیں ہے۔ تو حفظ دین سے اور قناعت سے کیا ربط ہے، یہ میں سمجھ نہیں پائی تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے اسے جو ہے وہ بیان فرمائیں کہ قناعت اور حفظ دین کا کیا ربط ہے۔
جی بالکل، جو شخص قانع نہیں ہوتا، قناعت نہیں کرتا، اس کو جیسا کہ ہم نے کہا ہرس ہوتی ہے بہت زیادہ، ہر چیز پانے کی اس کو ہرس ہے۔ اب کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے، کس طریقے سے خرچ ہو رہی ہے، کون لا کے دے رہے ہیں، یہ اہمیت نہیں رکھتی۔ جیسا کہ گھریلو زندگی کی اگر ہم مثال دیں کہ جس خصوصاً ہم نے کہا کہ یہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہے، جو خاتون قانع نہیں ہوگی وہ اپنے شوہر سے روزانہ یہ طلب کرے گی، مجھے یہ چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز میں نے اپنی بہن کے گھر میں دیکھی، فلاں بھابھی کے گھر میں دیکھی، فلاں نند کے گھر میں دیکھی، فلاں دوست کے گھر میں دیکھی، اب مجھے بھی یہ چیز چاہیے، کس طرح سے آئے گی یہ، کس پیسے سے آئے گی، کس طرح سے آپ اس کو خرچ کریں گے، اس کے معنوی اثرات آپ کی آل اولاد پر کیا ہوں گے، آپ پر کیا ہوں گے، آپ کے ساتھ کے معاشرے پر، ساتھ کے اجتماع پر، اس پر کیا اثرات ہوں گے، اس کی آپ کو کوئی کیئر نہیں ہے۔ جب انسان ان چیزوں کی کیئر نہیں کرے گا، اور ہم خود جانتے ہیں کہ جو حرام لقمہ ہے اس کے بارے میں کتنا کچھ کہا گیا ہے روایات کے بارے میں کہ کس طرح سے بچ کر حرام لقمے سے رہنا چاہیے، اور اس کا کتنے برے اثرات ہو سکتے ہیں حرام لقمے کے، تو جب ہمیں اس چیز کی اتنی تما ہوگی کہ ہمیں کوئی کیئر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس کس طرح سے آ رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر ہم دینی امورات کی بھی کوئی توجہ دینی امورات پر بھی نہیں کریں گے کہ ہاں اس کا کیا مانوی طور پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے مجھ پہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری روایات میں ایون یہ آیا ہے کہ بعض اوقات جب انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ فلاں چیز کھائے یا فلاں چیز کو اپنے لیے حاصل کرے، تو اگر وہ دوری کرتا ہے اس چیز سے، تو اس کے معنوی مقامات میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ جب خدا کی خاطر آپ کسی چیز سے درگزشت کرتے ہیں، جیسا کہ عفو اور ایثار اور گزشت کے اتنے ہم دیکھتے ہیں کہ ثواب بیان ہوا ہے ان چیزوں کے بارے میں، تو یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں، جس چیز سے مجھے محبت ہے، جس چیز کی دوری میں برداشت نہیں کر سکتی، خدا کی خاطر میں اس سے گزشت کرتی ہوں. جیسا کہ ابھی ماہ سفر ہے اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پہ ہے، گھروں میں، حسینیوں میں، امام بارگاہوں میں لوگ سنتے ہیں. تو اتنا جو امام کے ہم خصائص کو بیان کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو اپنائیں. تو امام نے کیا کیا؟ امام اپنی ساری زندگی کو انہوں نے ہتھیلی پر رکھ کر اور خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آخر میں یہ کہا کہ خدایا یہ چھوٹا سا تحفہ ہے، اس چھوٹی سی قربانی کو خدایا تو قبول کر. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کلام میں ہے کہ خدایا اس چھوٹی سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. تو اتنا عظیم سب کچھ کر کے لیکن پھر بھی اس کو چھوٹا دیکھنا کیوں؟ اس لیے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں آپ دے رہے ہیں اور اس کا کیا مقام ہے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اس سے بھی درگزر کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارا اپنا فائدہ ہو رہا ہے. ہم دیکھیں کہ اگر ہم ایک ظاہری چیز سے، ایک مال و دولت سے، ایک مادی شے سے دوری کرتے ہیں تو خدا ہمارے مقام میں، ہمارے معنوی مقام میں اضافہ کر رہا ہے. اس کا خدا کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ آئمہ معصومین کو کوئی فائدہ ہوگا جنہوں نے ہمیں اس طرف لانے کی کوشش کی ہے، بلکہ پھر بھی آخرت کی زندگی میں انشاءاللہ اس کا ہمیں خود فائدہ ہوگا. لہٰذا یہ کہ اس کا دین سے کیا ربط ہے، میرا خیال ہے کہ انسان جب ان چیزوں کی طرف حرص کے ساتھ جاتا ہے نا تو اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ
یہ بجائے کہ حرص کو شیطان سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح سے حرص جو انسان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، شیطان جس طرح سے انسان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، اسی طرح سے یہ حرص بھی جو ہے وہ انسان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے. پھر انسان نہیں دیکھتا ہے کہ جو ہے مجھے جو ہے وہ میں کیا کر رہا ہوں، بس اسے یہ کہ میں اس چیز کو بس حاصل کر لوں. تو شاید حرص کو جو شیطان سے تعبیر کیا گیا اس کی وجہ جو ہے یہی ہے کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے. جی، اور لہٰذا وہ ہر چیز کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. محترمہ مریم صاحبہ، میں نے ایک حدیث امام علی علیہ السلام سے بھی سنی ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ با ایمان شخص جو ہے وہ کم پر قانع ہوتا ہے، یعنی جو اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ وہ با ایمان ہے یا نہیں تو وہ کم پر قانع ہو جاتا ہے. تو میں یہاں پر یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اگر کوئی شخص قانع نہ ہو تو کیا وہ با ایمان نہیں ہے؟
جیسا کہ یہ روایت آپ نے کہی کہ جو با ایمان انسان ہوتا ہے وہ کم پر قانع ہوتا ہے. ابھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس کا ایمان سے کیا اس کی ریلیشن شپ ہے، مطلب بالکل جو شخص با ایمان ہوگا ظاہر ہے وہ خدا کے فرامین کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا دے گا. یہ کہ جو با ایمان نہیں ہے وہ قانع نہیں ہے، یا جو قانع نہیں ہے وہ با ایمان نہیں ہے، اس کو ذرا سا میرے خیال میں کہ کھولنے کی ضرورت ہوگی. جب ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ اگر میرے اندر ایمان ہوگا، میں نے اپنے وجود کے اندر اپنے ایمان کو اتنا پختہ کر دیا ہے کہ جو خدا نے مجھے دیا ہے، جو خدا نے میرے لیے مقدر کیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، تو یہ خود ایمان کا ایک درجہ ہے. لیکن ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ایمان کی فکر نہیں ہے، بس اپنے خواہشات نفسانی کی، شہوات کی اس کو فکر ہے، وہ پھر ایمان کی فکر نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرا ایمان کہاں جائے گا جب میں صرف اپنے پیٹ کی سوچوں گا، صرف اپنے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہراً ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ بہت سخت الفاظ تھے اور واقعاً میرے لیے مشکل تھا، میں نے جب اس روایت کو پڑھا کہ خطاب کر رہے تھے کہ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، تمہارا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھر سکتا مگر خاک سے. یعنی انسان ایسا ہے کہ اس کو، پھر بھی ہم نے اس روایت کی طرف میرے خیال اشارہ کیا کہ جو شخص تماکار ہوتا ہے اور حرص رکھتا ہے، حریص ہوتا ہے، اس کو آپ ساری دنیا کی مال و دولت بھی دے دینا تو وہ پھر بھی اس کے دنبال میں ہے کہ اس کو کچھ اور ملے، مجھے اور چاہیے، اور چاہیے. اور دو دن کی زندگی میں انسان اب کتنا حرص و تما رکھے، اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اس کو پھر بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، روحی امراض کا اور ساتھ ہی جسمی امراض کا، پریشانی میں رہے گا، ٹینشن رہے گی، اب یہ نہیں ملا، اب وہ نہیں ملا، اور اس کو یعنی ان دو دنوں میں سکون کی زندگی نہیں ملے گی، اطمینان نہیں ملے گا، وہ ان دنوں کی جو ہے خوشی اور لذت کا احساس نہیں کر سکے گا. تو ظاہر سی بات ہے ایمان بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہے، اصلی ہدف خداوند کریم فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اور ہماری زندگیوں کا ہدف وصال ہے، وصل الی اللہ، یہ کہ ہم خدا سے خدا کا تقرب حاصل کریں. خدا نعوذ باللہ کوئی شے تو نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں تو ہم اس کے قریب ہو جائیں گے. خدا کا تقرب حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرامین کو اچھی طرح سے ہم اپنائیں، اور اسی طرح جو چیزیں اس کو ناپسند ہیں اس سے ہم دوری کریں. تو اگر خدا ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس چیز سے دوری کریں، پھر بھی یہ ہماری اپنی بہتری ہے. اس میں نہ خدا کو کوئی فائدہ ہے نہ کسی اور کو کہ جو ہمیں یہ توصیہ کر رہا ہے، جو ہم سے درخواست کر رہا ہے کہ بھئی ہم ایسا کریں. جیسے کہ ہمارے اولیاء الہی ہیں، علماء ہیں، انبیاء ہیں، ائمہ علیہم السلام، ان سب نے تاکید کی ہے اس مسئلے کی طرف، جس کا پہ بھی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. یعنی خدا نے ہمارے اپنی خاطر ہم سے چاہا ہے کہ ہم یہ پیشہ اختیار کریں.
جی، اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آئے، یا بعض اکثر لوگ سوال بھی یہ کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں مثلا یہ چیز نہیں دی یا کم دی ہے، اس کا مطلب خدا ہمیں نہیں چاہتا. جبکہ ہم اگر اس پہلو سے دیکھیں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے جن کا مرتبہ جو ہے وہ تمام کائنات میں، یا معصومین علیہ السلام یا پیغمبر، اولیاء، اوصیاء خدا جو ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے، لیکن ہم اس کے باوجود دیکھ دیں کہ وہ قناعت کی زندگی گزارتے ہیں، اور خدا نے انہیں ان تمام چیزوں سے، اس دنیا میں ان بعض چیزوں سے جو ہے محروم رکھا ہے. یعنی وہ چیزیں، ان تمام چیزوں سے وہ استفادہ نہیں کرتے جو ایک عام انسان استفادہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم کہیں گے کہ خدا کے نزدیک ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. لہٰذا ہم کہیں گے کہ اگر خدا نے ہمیں جو ہے یہ چیزیں کم دی ہیں، تو یہ خدا کا امتحان الہی ہے کہ خدا ہمیں اس میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنا اس کی اس جو خدا نے ہمیں روزی دی ہے یا جو بھی چیز ہمیں خدا نے عطا کی ہے، کتنا ہم زیادہ اس سے جو ہے اس کی ان تمام چیزوں پر راضی ہیں اور اس کے جو ہے وہ شکر گزار ہیں.
یہ آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ایک امتحان ہے.
محترمہ مریم نقوی صاحبہ، اگر اجازت دے تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. محترم ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو قناعت کے موضوع میں چل رہی تھی، آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں، ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. جی محترمہ مریم نقوی صاحب، آپ کچھ فرما رہی تھیں.
آپ نے فرمایا کہ یہ جو خدا ہمیں کچھ چیزیں نہیں دیتا، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ خدا ہم سے محبت نہیں کرتا، اور ممکن ہے کہ یہ ایک امتحان الہی ہو. ایک طرف سے ممکن ہے یہ امتحان ہو، لیکن اگر ہم عام زندگی میں آئیں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ایک ماں اور بچے کی مثال میں دینا چاہوں گی. جب بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور ماں اس کو نہیں دیتی،
جی،
تو آیا کیا ہمیشہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی؟
جی،
ہمیشہ ایسا نہیں ہے. بعض چیزیں خدا صلاح نہیں جانتا کہ وہ ہمیں دے، کیونکہ خدا کو معلوم ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے، یا ہم اس کی واقعا استعداد نہیں رکھتے، ہم نے کچھ کیا نہیں کہ ہمیں. البتہ ہمیشہ بھی ایسا نہیں ہے کہ خدا ہمیں دیکھ کر کچھ دیتا ہے، خدا کا کرم اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیز جو ہمیں نہیں ملتی اس میں ہماری بہتری ہے. اب اگر کوئی چھوٹا سا 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہو، وہ روئے پیٹے اور اپنی ماں کی منت کرے کہ مجھے کچن میں سے جو بڑا والا چھرا ہے وہ آپ لا کے دے دیں، وہ ماں کبھی بھی نہیں دے گی اس کو. اور یہ نہ دینا اس کی محبت کی نشانی ہے، اس کے عشق اور علاقے کی نشانی ہے. اسی طرح کسی کو کوئی چیز نہ دینا یہ خلاف عدل الہی بھی نہیں ہے، کیونکہ عدل کی تعریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر قرار دینے کو ہم عدل کہتے ہیں. ہر شخص کو اس کے متناسب کچھ دینے کو عدل کہا جاتا ہے. ابھی مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں اس سے بڑھ کر آپ کو دوں گی، مجھے ابھی سردی لگ رہی ہے چائے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے شربت بنا کے لا کے دے دیں، تو یہ عدل کے خلاف ہے. اسی طرح بعض اوقات ہماری عقل، کیونکہ انسان کی عقل ناقص ہے، محدود ہے، تو ہم لوگ بعض چیزوں کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، یا بعض چیزوں کو یہ کہ یہ اگر میرے پاس نہ ہو تو بہتر ہے. لیکن خداوند متعال کیونکہ ہمارا خالق ہے اور ہم سے زیادہ ہمیں جانتا پہچانتا ہے، اس لیے خدا کی تشخیص یہ کہ فلاں موقع پر آپ کو فلاں چیز دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، وہ کہیں بڑھ کے اور ہماری عقل میرا خیال ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہیں.
محترمہ مریم نقوی صاحبہ، جیسے کہ آپ نے خود قناعت کی تعریف کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ قناعت یعنی کہ خدا جو بھی انسان کو دے دے اس پر انسان جو ہے وہ راضی رہے، تو اگر اس تعریف کو اگر ہم لیں تو اس تعریف کے تھرو کیا یہ یعنی ہم یہ سوچ سکتے ہیں یا یہ ہو سکتا ہے کہ قناعت یعنی انسان کو جو بھی خدا نے دیا ہے بس اس پر راضی ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے روزی کی تلاش میں نہ نکلے، آیا ان دونوں چیزوں میں تضاد پایا جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی اگر قناعت کی تعریف اس حوالے سے ہم دیکھیں یعنی جو بھی خدا نے دیا ہم راضی ہیں اس پر، تو پھر اب اس کے بعد ہم پر یہ لازم نہیں کہ ہم رزق کی تلاش میں نکلیں یا روزی کی تلاش میں نکلیں.
رزق و روزی کی تلاش کے بارے میں دیکھتے ہیں پھر بھی بہت ساری روایات ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے، اور کتنی تاکید ہوئی ہے کہ جہاد
اس کے برخلاف جو ہے حلال روزی کی تلاش میں یا خود رزق کی تلاش میں جو ہے نکلنے کے لیے کتنی زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے.
اور جو شخص رزق کی تلاش میں جاتا ہے وہ مجاہد کی طرح ہے. خود ہم ائمہ معصومین کے سیرے میں دیکھتے ہیں کہ کام کیا کرتے تھے، یا خود پیغمبر اسلام کے سیرے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کام کرتے تھے، یا مولا علی علیہ السلام کے رزق کے دنبال میں جاتے تھے. اسی طرح بزرگوں کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے. نہیں ہم کہیں کہ جو خدا نے دیا خدا اب آسمان سے پھینکے گا اور میرے سفرے پہ آ جائے گا اور میں بیٹھ کے کھا لوں گا.
ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں،
ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا اس کا مطلب نہیں ہے. آپ کو اس کی تلاش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اس رزق کو پانے کے لیے، اور یہ قناعت کے ساتھ کوئی تضاد نہیں رکھتا ہے، کوئی اپوزٹ چیز نہیں ہے کہ آپ رزق حلال خصوصاً رزق حلال کے دنبال میں جانا. جو شخص رزق حلال کے پیچھے جاتا ہے میرا خیال ہے کہ اور ایون اگر اس کو ایک حد سے زیادہ بھی مل رہا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا قناعت اور ایمان کا آپس میں کتنا رابطہ ہے، جب مجھے فرض کریں جتنا میں کما رہی ہوں جتنا میرے گھر میں آ رہا ہے وہ جس حد تک مجھے ضرورت ہے اس سے تھوڑا بڑھ کے ہے، تو میں کوشش کروں گی اپنے کسی ہمسائے کی، کسی رشتہ دار کی جس کو ضرورت ہے، ادھر ادھر کی کسی پروگرام میں ضرورت ہے، امام حسین علیہ السلام کی مجالس برپا کرنی ہے، کسی دینی پروگرام میں امور میں آپ کو اس پیسے کو اگر آپ خرچ کریں تو یہ پھر بھی آپ کے مقامات میں اضافہ کرے گا. اسی طرح جو قناعت ہے وہ فقر سے مساوی نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ
قناعت کی زندگی یعنی زہدانہ زندگی، انسان بالکل ہر چیز سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے.
نہیں، کنارہ کشی نہیں ہے
جی.
وہی قناعت، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شخص قانے ہیں اس کو فقیر ہونا چاہیے جب ہم دیکھیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے. بلکہ قانے شخص کو آپ جتنا دیں گے وہ راضی ہوگا، لیکن جو شخص قانے نہیں ہے اس کو آپ جتنا بھی دیں، ساری دنیا بھی دیں تو وہ راضی نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایک قانے شخص ظاہری طور پر فقیر نہ ہو
جی،
اور ممکن ہے کہ ایک حریص شخص ظاہری طور پر فقیر ہو. مطلب قناعت اور فقر ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کافی ساری روایات مختلف ائمہ معصومین سے ذکر ہوئی ہیں کہ خود قناعت جو ہے وہ غنا ہے.
جی جی، بہت بہت شکریہ مریم نقوی صاحبہ، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، لیکن جو ہے وہ چونکہ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا آپ سے جو ہے وہ اجازت لیتے ہیں اور بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھے نکات کی جانب اشارہ کیا. محترم ناظرین، امید کرتی ہوں ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. آپ کے جو بھی صلاح مشورے ہمیں ضرور بھیجیں، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام کو اور بہتر سے بہتر بنا سکیں. اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ حافظ.